اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، صلوات بجے محمد علی محمد پر، ایزان محترم، مضمون کا آغاز تو کر دیں گے انشاءاللہ، آج ایک اور بات دو تین منٹ آپ کے لیں گے، 14 اگست ہے صبح، آزادی کا دن ہے، دیکھیے بات یہ ہے، یہ آتش بازی کی رات نہیں ہے، پٹاخے چلانے کی رات نہیں ہے، نہ ہی ریس لگانے کی رات ہے، نہ ہی ناچنے گانے کی رات ہے، یہ 14 اگست اس لیے نہیں کہ اس پہ ناچا جائے، گایا جائے، اور جناب ڈھول ڈمکا کیا جائے، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے طوفان بدتمیزی، یہ 14 اگست نہیں ہے، اگر ذرا سا سوچ لے آدمی تو یہ لاکھوں قربانیوں کا ثمر ہے، لاکھوں قربانیاں دی ہیں ہمارے پرکھوں نے بھائی، لاکھوں جانیں دی ہیں، یہ لاکھوں جانیں جو دی گئی ہیں اس کے نتیجے میں یہ ملا، یہ الگ بات، کس کے ہاتھ لگ گیا، کن لوگوں کے ہاتھ لگ گیا وہ الگ بات، لیکن بنایا تو ہمارے پرکھوں نے ہے نا، ملک تو ہمارا ہے نا، سرزمین تو ہماری، یہ ان شہدا کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے، وہ لاکھوں شہدا، کہتے ہیں کہ 80 لاکھ، مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ جو تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے کہ 80 لاکھ قربانیوں کا ثمر ہے یہ، تو یہ شہدا کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے، ان بزرگوں کی قربانی کو یاد کرنے کا دن ہے، ناچنے گانے کا دن نہیں ہے، یہ ریس لگانے کا دن نہیں ہے، پٹاخے چلانے کا دن نہیں ہے، خدا کا شکر ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ شہدا کی یاد کیسے منائی جاتی ہے، منا رہے ہیں نا ہم شہدا کی یاد، ہم اس کی قدر جانتے ہیں کہ شہدا ہیں، لاکھوں شہدا اور تقریباً 1 کروڑ کے قریب ہجرت، جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنے بزرگوں کی قبروں کو چھوڑ دیا، احسان فراموش ہے وہ لوگ جو اتنا بھی نہیں جانتے کہ یہ وہ قوم ہے جس نے اپنے بزرگوں کی قبروں کو چھوڑ دیا تھا پاکستان کے لیے، احسان فراموش ہے وہ لوگ، یاد کرو ان کی قربانیوں کو، بھولو مت، اپنے بڑوں کو کبھی بھی نہ بھولنا جنہوں نے اپنے گھر چھوڑ دی، اپنے گھر بار چھوڑ دی، اور پھر آتے ہوئے لاکھوں قربانیاں دی، جانے دی، جب یہ حاصل ہو، تو اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ یاد کیسے منائی جاتی ہے، ہمیں یاد نہ دلایا جائے کہ 14 اگست سے صبح کیا کرنا، ہمیں معلوم ہے کیا کرنا ہے، ہم کر رہے ہیں نا، ہم شہدا کی یاد منا رہے ہیں، ہم سے زیادہ کون جانتا ہے، ہم شہدا کو یاد رکھتے ہیں، ہم شہدا کو کبھی بھی نہیں بھولتے، صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر، دعا کرتے ہیں، بس ایک دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بدماشوں کے شر سے اس ملک کو بچا لے، بلکہ یوں کہیے کہ بدماشوں کے چنگل سے اس ملک کو رہائی دے دے، یہ چور ڈکے اسمگلر ڈاکو سارے جو گلے پڑ گئے ہمارے، بنایا کسی نے، کھا کوئی رہا ہے، تباہی کوئی پھیلا رہی، خیر تاریخ کا اصول بھی یہی ہے کہ ہمت محنت اور کرتا ہے کوئی اور دوسرے آ کے تیا پاچھا کر دیتے ہیں، تو پروردگار ان سرحدوں کی حفاظت فرما، سب کے لیے دعا کرتے ہیں بھائی، امن سے رہو تم بھی، ہمیں بھی امن سے رہنے دو، ہمیں جنگوں کا کوئی شوق نہیں، لیکن خدا نہ کرے اگر مادر وطن پہ آنچ آ جائے تو پھر تو کوئی کرے نہ کرے بھائی، ہمیں تو کرنا ہے کیونکہ ہمیں کہیں نہیں جانا، ہمیں تو یہیں رہنا ہے نا، اور نہ ہمیں کسی سرٹیفکیٹ چاہیے کہ آپ 14 اگست منا رہے ہیں کہ نہیں منا رہے، ہمیں تم سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم اپنا سرٹیفکیٹ دو کہ تم کب ہوئے پاکستانی، یہ کہیں پیغام بھیج رہا ہوں، پہنچ جائے گا انشاءاللہ، میرا پیغام پہنچ جاتا ہے سب جگہ، صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر، بات واضح ہوگی، तो हमें मालूम है 14 अगस्त क्या है, हमें याद ना दिलाओ ना हमें समझाओ, हमसे सीखो 14 अगस्त क्या है। हमने कुर्बानियां दी हैं, हमारे बड़ों ने कुर्बानी दी, हमें मालूम है, घर बार हमने छोड़ा है, मारे हम गए, लूटे हम गए, बेयारो मददगार हम आए यहां पे, हमें मालूम है 14 अगस्त की अहमियत क्या है। आपको क्या पता, रात को सोए थे तुम, सुबह तुम्हें ये मिल गया था, तुम्हें क्या मालूम क्या है पाकिस्तान। हमें मालूम, हमें नहीं समझाओ कि पाकिस्तान क्या है, लिहाजा हमें मालूम है शुहदा की याद कैसे मनानी है। हम मना रहे हैं शुहदा की याद, यहाँ मना रहे, तमाम शुहदा को खराज अकीदत पेश करते। परवरदिगार फिर एक बार दुआ कर रहा हूँ, परवरदिगार इन सरहदों की हिफाजत फरमा, हमारे शहरों में अमन अमान कायम रख, दहशत गर्दों से इस मुल्क को नजात दिला दे। और अभी दहशत गर्दों की बात आ गई तो उनके लिए भी हिदायत की जरूर दुआ करो कि जिन लोगों ने इन दहशत गर्दों को पाला था आज गले पड़ गए तुम्हारे, वो सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। चलिए बात आगे, अब ये दो चार जुमले भी अदा ना करता तो कैसे हक अदा होता। 14 अगस्त का हक अदा हो गया, पैगाम जहां जहां पहुंचे थे पहुंच गए। एक बार और बुलंद आवाज से सलावत भेज दीजिएगा मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए बस बात अब आज और आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि अगर हम शागिर्दों का जिक्र करना शुरू करेंगे तो बात बंद ना मालूम कहां से कहां पहुंच जाएगी ना। जो अब तक बताया उसका खुलासा यह है कि कोई मासूम ऐसा नहीं जिसने अपनी जाहिरी हयात में ही कुछ उलमा को तरबियत देकर मुआशरे के हवाले ना किया हो, जिसको जितना मौका माहौल मैसर था उसने काम किया। क्यों, जरूरत है ना, इंसान को हिदायत की जरूरत है, मोमिनीन के मसाइल की हल की जरूरत है, और फिर जमाना भी ऐसा कि जनाब तकय्ये का जमाना है, मोमिनीन बेचारे ना मालूम किस किस तरह तो आते हैं भेद बदल के मसाइल पूछने के लिए, इसलिए मासूमीन ने तैयार कर करके भेजा, मुख्तलिफ इलाकों में भेजते रहे, जरारा इब्ने आयुन, हश्शाम इब्ने हकम, अबू बसीर, अबान इब्ने तुगलक, और फिर जरारा के साथ और उसके तीन भाई और भी, बकर इब्ने आयुन, रहमान इब्ने आयुन, ये सारे शागिर्द इमाम। मैंने अर्ज कर दिया कि 4000 के तो नाम मौजूद हैं, 4000 के, और फिर वहां थोड़ी रखा हुआ था, सिर्फ सबक थोड़ी सुनते थे, मासूम तैयार करने का भेज देते थे कि जाओ फैल जाओ पूरी बलादे इस्लामिया में और लोगों की हिदायत का फरीजा अंजाम दो, हिदायत का काम अंजाम दो। कितना वक्त मिला मासूम को, अब आज एक नतीजे तक पहुंचा दें बात को, फिर मरजियत की तारीफ जो पढ़ रहा हूं, मुझे तो मुकदमा हो गया ना कि कहां से शुरू हुई, यह बढ़ता चला रहा हूं 4 दिन से, अब आगे बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यह मुकम्मल कर दूं आज पहले यहां इस बात को कि हुआ क्या। बनुमैया के दौर में दस्तूर क्या था कि अगर कोई एक शख्स, कोई भी शख्स कोई हदीस मासूम से नकल करता था उसे कत्ल कर दिया जाता था, उसे कत्ल कर दिया, खत्म कर दिया जाता था, कत्ल कर दिया। अब उस दौर में किस तरह सीना बसीना रिवायात चल रही है, तकय्ये की रिवायात चल रही है ना एक दूसरे के साथ। अब मौका कब मिला, पांचवें इमाम, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, पांचवें इमाम के दौर में जब बनी उमैया और बनी अब्बास की इख्तदार की जंग शुरू हुई। कैसी जंग शुरू हुई कि बनी अब्बास ने नारा लगाया कि बनी हाशिम को उनका हक दिलवाना है, अहले बैत के नारे पे आए थे ना कि अहले बैत का हक है, अहले बैत का हक है, अहले बैत का, लोग धोखा खा गए। आज भी कोई अहले बैत का नाम लेके आ जाए आप धोखा खा जाते हैं, नहीं खा जाते धोखा के तुम्हें, अरे भाई देखो तो सही पीछे क्या है, इसके पस मंजर क्या है, असल इसके मकासद क्या है, एकदम देख के धोखा ना खा जाए करो, असल मकासद तो देखो। तो मासूमीन ने उस वक्त भी हिदायत की ना लोगों की, जब मासूम के पास छठे इमाम के पास किसी का खत पहुंचा था कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं हमारा साथ दीजिए, और जवाब मांगा था तो इमाम ने चिराग में वो खत जला दिया था, कहा ये मेरा जवाब है दे देना उसको, अबू मुस्लिम खुरासानी। अच्छा, और इतने जाहिल हैं लोग कि अबू मुस्लिम खुरासानी को समझते हैं कि वो ईरानी है, क्योंकि खुरासानी नाम के साथ लिखा हुआ है ना कि रहो खुदा के बंदो, वो ऐसे ही है जैसे कोई मक्के से पढ़ के आए तो कहलाता है मक्की, मदीने से पढ़ के आए तो कहलाता है मदनी, नजफ से पढ़ के आए तो कहलाता है नजफी, कुम से पढ़ के आए तो कहलाता है नजफी, मशहद से पढ़ के आए तो कहलाता है मशहदी, करबला से हो गया तो कहलाता है करबलाई। और आजकल तो माशाल्लाह और भी यूरोप से भी आना शुरू हो गए, लगता है वहां भी कोई बहुत बड़ा हौजे इल्मी आए, क्योंकि बड़े फख्र से लिखते हैं आप फला, इसलिए नाम नहीं ले रहा मुल्कों के, खुदा ना करे मेरी बात से, मेरे लफ्ज से कोई गलत मफहूम किसी की शख्सियत की तरफ अक्स ना कर ले, सिर्फ ये मेरा एहतियात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे मोहतरम हैं बहुत सारे लोग, मेरे मोहतरम हैं जो आते हैं, मैं एक बात उमूमी कर रहा हूँ कि जनाब आप मसलन चले जहां से कोई नहीं आया वहां का नाम ले देता हूं, आप यूगोस्लाविया, आप जमहूरिया चेक, आप जमहूरिया कोरिया, क्यूबा। अरे भाई जो आप यहां के लिख रहे हो, यहां का आप, इसका क्या मतलब है? क्या हमारा कोई होजेरी में खुला हुआ है? क्या क्या खुला हुआ है? कोई मदरसा खुला हुआ है? खुदा यहीं से गया था वापस आ गया, क्या मतलब है? ऐसे ही है ना। लेकिन अल्लाह सबको इज्जत दे। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, खुदा ना करे, खुदा ना करे कहीं कोई इशारा मेरा ना समझिएगा। एक बात समझाना थी वो आपको समझा दी। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बात हुई वाजे? तो भाई वो अबू मुस्लिम खुरासानी खुरासान का नहीं है, याद कर लो। चीखा करते हो सोशल मीडिया पे, ईरानी था, ईरानी था, ईरानी था। ऐसे जाहिल नहीं थे, वहां बड़े पढ़े लिखे थे। ईरानी बताना शुरू करूंगा तो आपके बड़े बड़े इमाम ईरानी थे, बड़े बड़े इमाम ईरानी थे। नाम नहीं ले रहा, जाके तहकीक कर लीजिएगा। जितने भी बड़े बड़े इमाम है वो सबके सबका ताल्लुक कहां है? अगर सरजमीन का ही ताल्लुक है तो उनका ताल्लुक कहां से है? ईरान से। अल्लाह के बंदो यहां से आए हैं, या इस्फहान से, या तबरेज से, या यजद से, इन इलाकों के वो सारे के सारे। तो खुरासानी क्यों था वो? क्योंकि खुरासान उसको भेजा था बनी अब्बास ने, कूफे का था, गुलामों के शजरे से था, इनको मिला था अब्बासियों को, समझ गए कि इसमें सलाहियतें बहुत हैं, तो इसको खुरासान के इलाके में अपना दाई बनाकर भेजा था। दाई यानी दावत देने वाला, ऐन से है दाई, ऐन जो आता है दावत देने वाला, तो दाई बनाकर भेजा था। अब क्योंकि उस इलाके में उसने काम किया, सबको अपने पीछे लगाया, तो जब वापस आया तो उसके नाम का हिस्सा बन गया अबू मुस्लिम खुरासानी। समझ गए? ये वजह है, वजह इल्लत ये उसके खुरासानी कहलाने की। खुरासानी नहीं था वो, वहां गया था, उस इलाके में था, जब वापस आया तो कहलाया अबू मुस्लिम खुरासानी। जैसे बहुत सारे लोग कूफे के नहीं है लेकिन कूफे में पढ़े, कूफे में रहे, उनके नाम का लायका बन गया कूफी, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग कूफी कहलाते, मदनी कहलाते, मक्की कहलाते, ना वहां रहकर आए मक्की हो गए, वहां रहकर आए मदनी हो गए। हमारे यहाँ कितने उलमा ऐसे हैं कि नहीं है, मुख्तलिफ मकादिब फिक्र जिनके नाम के साथ या मदनी लिखा है, या मक्की लिखा है, या नजफी लिखा है, या करबलाई, या कुमी, या मशदी। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। दमिश्की, दमिश्की है ना, कि दमिश्क में पढ़ के आया तो दमिश्की हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वहां का रहने वाला है, वहां का पैदाइशी है, वो अलग है। कोई रहने वाला भी हो तो हो खैर। तो अब ये जब जंग शुरू हुई, मासूमी ने पहले मरहले में ऐलान कर दिया कि हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इमाम साथ दे देते बनी उमैया की दुश्मनी बनी अब्बास का, और बाद में जो बनी अब्बास ने जुल्म सितम ढाए, तो लोग कह सकते थे ना कि आपके इमामों ने भी तो साथ दिया था, तो हमारे इमाम इतना इल्म रखते थे कि किसी जालिम का साथ कभी दिया ही नहीं। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। समझ में आ गई बात? तो बस इस दौर में अब जब इनकी जंग शुरू हुई तो अब इमाम ने मदरसा कायम कर दिया, पांचवें इमाम ने, और छठे इमाम के दौर में उरूज पर पहुंच गया। ये बात हमने कई बार बताई। अब जब अब्बासियों की हुकूमत आ गई, अब फिर मौका मिला, क्योंकि मंसूर दवानिकी ने बगदाद की तामीर शुरू कर दी। नया दारुल हुकूमत चाहिए ना, नया दारुल हुकूमत बनाने के लिए उसने बगदाद शहर 10 साल उसकी तामीर में वो लगा रहा वहां। 10 साल का ये मौका मिला। बस ये 20-25 साल है, इस 20-25 साल में दो इमामों ने कयामत तक का काम कर दिया। अब कोई कमी नहीं होगी तुम्हें उसूल अरबा में, 400 किताबें उसूल पर, हालांकि उनमें से आधी जला दी गई, जाया कर दी गई, मगर जो बचा वही काफी था। इतने शागिर्दों को दे दिया। अब एक मिसाल देता हूं आपको, जैसी बनी अब्बास मुतवज्जो है कि ये क्या हुआ, हम उधर जंगों में लगे रहे, हम शहर बनाते रहे, इन्हीं नजरियाती तौर पर पूरे आलम इस्लाम में अपना सिक्का जमा दिया। क्यों? जब कोई फिकही गुफ्तगू करता था, कहता था कि काला सादिक आले मोहम्मद, सादिक आले मोहम्मद नहीं फरमाया, काला सादिक आले मोहम्मद या काला सादिक आलो मोहम्मद। ये जेर जबर का बड़ा मसला होता है अरबी में, और अच्छे भले लोग इसमें खता कर जाते हैं, लिहाजा इसको देख लिया कीजिए कि जेर जबर कभी उमन खासतौर पर जब लोग जियारत पढ़ते हैं तो मैं अक्सर जगह टोक देता हूँ कि अल्लाह के बंदो जियारत पढ़ना बहुत अच्छी बात है, अच्छा शौक है, लेकिन कम अज कम खूब अच्छी तरह याद तो कर लो, लहजा बना लेते हैं वैसा अच्छा सा, और जेर जबर की तमीज़ नहीं होती, तो कम से कम उसको देख के फिर जियारत को पढ़ा करें। अरे थोड़ी देख के पढ़ लो भाई, गलत क्यों पढ़ रहे, स्पीकर पर गलत जाएगी, लोग क्या समझेंगे कि इनको तो जेर जबर ही नहीं आती है अरबी की। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। है ऐसा? तो बस या काला सादिको आले मोहम्मद, या काला सादिको आलो मोहम्मद। अब ये फरमाया सादिक आले मोहम्मद, ये कहते थे लोग, جب یعنی انہیں نہیں کہا, انہوں نے یہ کہا, یعنی ان کا قول آخری قول ہوتا تھا, قال الصادق قال الصادق قال الصادق, یہ کہا. اس لیے فقہ جعفریہ نام پڑا. فقہ وہی ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے, لیکن کیونکہ چھٹے امام کے دور میں پورے عالم اسلام میں پھیل گیا یہ مسئلہ, تو لوگ کہتے تھے کہ جعفریوں کا یہ قول جعفریوں کا یہ قول, اس لیے جیسے ایک چیز معاشرے میں رائج ہو جاتی ہے, بس وہ معاشرے میں رائج ہو گئی, فقہ جعفریہ کے نام سے رائج ہو گئی. حالانکہ فقہ جعفریہ کا مطلب یہ تھوڑی کہ امام صادق نے کوئی اپنے پاس سے سب بتا دیا, نہیں, وہی فقہ ہے جو پہلے امام کی ہے, وہی فقہ ہے جو پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. یعنی کوئی صلوات بھیجیے محمد علی محمد بلند آواز سے. بھائی جیسے اور فقہوں کے نام ہیں, ان کے حساب سے بھی وہ فقہ تو ان کی اسلامی فقہ ہے نا, سب کی اپنی اپنی فقہ جو اسلامی فقہ ہے, لیکن جس شخصیت نے اس میدان میں زیادہ کام کیا ہوتا ہے اس شخصیت کے نام سے وہ نسبت اس کی دے دی جاتی ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بلند آواز سے ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے. اب آئیے, اب یہ عباسی متوجہ ہوئے کہ کھیل جو ہے یہ کہاں نکل گیا, ہم جنگوں میں لگے رہے اور یہ ہو گیا اور یہ سب ہو گیا, لہٰذا اب ان کے مقابلے میں ائمہ طاہرین کے مقابلے پہ شخصیتوں کو بڑی احتیاط سے بات کریں گے. بنانا شروع کیا, میدان میں لانا شروع کیا, لیکن کام بنا نہیں. آخر میں اسی حربے پہ آ گئے, کسی کو زہر دے کے شہید کیا, اور جو امام کے گھر میں مسئلہ پوچھنے آتا تھا اس کو غائب کر دیا جاتا تھا, یعنی مسنگ پرسن بنا دیا جاتا تھا, لاپتہ. گیا اندر امام کے گھر میں, واپس آیا تو غائب, اور پھر اس کے بعد اس کی کہیں سے ڈیڈ باڈی, بلکہ وہ تو کھل کے ہی مار دیتے تھے, سر قلم کیا بھیج دے جاؤ, اس وقت کوئی ایف آئی آر ایف آئی آر والا مسئلہ بھی نہیں تھا, پٹیشن والا مسئلہ بھی نہیں تھا, جاؤ فارغ کر, اور لے دیتے تھے لاش, لے جاؤ, اور کبھی لاش بھی نہیں دیتے تھے, ایسی مار دیتے تھے, مار کے کہیں دفنا دیا, کتنے ہی لاپتہ ہے. اور کسی کے گھر سے اگر کوئی حدیث نکل آئے معصوم کی, اس کے تو مصیبت, اس کے پورے خاندان کی مصیبت ہو جاتی تھی, یہ حدیث آئی کیوں تمہارے گھر کہاں سے. اور بڑے بڑے واقعات ہیں, ابن اسحاق ابن ابی عمیر بہت بڑا صحابی ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا, صلوات علیہ, اسحاق ابن ابی عمیر کے پاس کوئی 1500 سے زیادہ قیمتی کتابیں قلمی نسخے موجود تھے گھر میں. اس کی مخبری ہو گئی, مخبری ہوئی تو کہیں اور تھا گھر سے, خبر آ گئی کہ اس کو پکڑنے کے لیے آ گئے. اس کی جو بہن تھی بڑی دلیر, ان کی جو بہن تھی بہت دلیر بہت بہادر خاتون تھی, ان نے کوئی رونا دھونا نہیں مچایا, ان کو صرف ایک فکر لاحق ہوئی کہ یہ معصومین کا کلام ہے, حدیثوں کی کتابیں معصومین کی, اس کو کیسے بچایا جائے. ابھی بس اتنا وقت ہے کہ وہ سپاہی بازار سے گھر تک آئیں گے, کیا کیا جائے, لہذا اپنے بھائی کی پرواہ نہیں تھی, کتابوں کی پرواہ تھی, وہی گڑا کھودا اور ساری کتابوں کو چھپا دیا, دفن کر دیا کتابوں, ان کو گرفتار کر کے لے جایا گیا. انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ میری بہن نے کام کر دیا, کتابیں چھپا دیا, پوچھا کتاب کا, میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے, ان کے پاس تھی بھی نہیں, جھوٹ تھوڑی بول لیتے, کہ میرے پاس کوئی نہیں. سپاہی آئے دیکھا گھر میں کچھ نہیں, چلے گئے. 14 سال یہ شخص قید میں رہا, کتنے سال, 14 سال. آج والی قید نہیں تھی, اس زمانے کی قید تھی, کوئی مل نہیں سکتا تھا, کوئی دیکھ نہیں سکتا. جب پورے خاندان کو یقین ہو گیا کہ بس اب ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہوں گی, رہا ہو گئے. رہا ہوئے تو ایک عجیب حالت, 14 سال اس قید میں رہنا, اس زمانے کی قید میں نا مذاق تھوڑی تھا, ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے, لیکن کوئی کسی چیز کی فکر نہیں تھی, نہ بیوی بچوں کی فکر تھی, نہ بہن بھائی, کچھ نہیں. گھر آ کے پوچھا وہ کتابیں کہاں ہیں, 14 سال بعد وہ کتابیں, جانتے تھے کہ میری بہن نے کام دکھایا ہے کہیں نہ کہیں. بہن نے کہا بھائی اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ ان کو گڑا کھود کے اور دفن کر دیا جائے, وہاں میں نے چھپائی ہیں. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اتنی آسانی سے آپ تک نہیں پہنچی جتنی آسانی سے زبان کھول دیتے ہیں لوگ. یہ 2 انچ کی زبان کھول کے علماء کو گالیاں دیتے ہو, فقہا کو گالیاں دیتے ہو, مراجع کو گالیاں دیتے ہو. میں صرف ہلکی ہلکی جھلک دکھا رہا ہوں کہ کیسے قربانیاں دے کے علماء نے معصومین کے کلام تم تک پہنچایا ہے, کس طرح قربانیاں دیں. 14 سال کے بعد آتا ہے, پہلے کہتا ہے وہ میری کتاب ہے, اب جب گڑا کھودا تو ظاہر زمین میں تھی, آدھی ضائع ہو چکی تھی, مگر اس کے باوجود حافظہ امام کا دیا ہوا حافظہ, پھر تیاری کی, پھر ان کو پھیلا دیا, ایک جگہ نہیں رکھا, مار دیے گئے, مگر اس سے پہلے پھر اپنا کام کر دیا, اس کو پھیلا دیا سب جگہ, ان سب کو پھیلا دیا. یہ کون, چھٹے امام کے صحابی اسحاق ابن ابی عمیر, یہ کتابیں جمع کی, یہ کتابیں آگے گئیں پہنچتی رہیں. اب آئیے براہ راست نائبین امام کے شاگرد پہلا مرجع تقلید جہان تشیعوں کا باقاعدہ بتا رہا ہوں آپ کو، پہلا کون؟ یہ اصول کافی جنہوں نے مرتب کی، شیخ یعقوب کلینی، شیخ محمد ابو جعفر محمد ابن یعقوب کلینی، شیخ کلینی، ٹھیک ہے؟ آج ان کے بارے میں بتا دیں، آپ کو معلوم ہو جائے کہ کیا شخصیت تھی ان کی، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسے نہیں، 20 سال یہ شخص کئی کئی ہزار میل کا سفر کرتا رہا امام کی ایک حدیث ڈھونڈنے کے لیے. ہمیں تو مل جاتی ہے نا کتابوں میں لکھی ہوئی، ہماری پسند کی ہو تو ٹھیک ہے، مستند ہے، ہمیں پسند نہیں ہے ضعیف ہے نا، اتنی سی زبان ہل جاتی ہے، اس کی بھی زبان ہل جاتی ہے جس کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ضعیف کسے کہتے ہیں اور مستند کسے کہتے ہیں، جس کو معلوم ہی نہیں ہے، علم رجال کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہوگا کچھ، مگر کیونکہ میری پسند کی نہیں ہے، جب میری پسند کی نہیں ہے تو ضعیف ہو گئی، اور اگر مجھے پسند آ گئی تو ضعیف بھی ہے تو مستند ہو گئی، میری پسند کی ہے تو ضعیف بھی ہوگی تو مستند ہو جائے گی. تو یہ شیخ یعقوب کلینی کی سال پیدائش ہے ہجری 250. اب ہجری 250 کون سا زمانہ ہے؟ دسویں امام کا، دسویں امام کے زمانے میں ہی ہے یہ پہلا مستند. یہ مستند کیوں کہہ رہا ہوں؟ بتاؤں گا کیوں، کس وجہ سے کہہ رہا ہوں. علماء تو پہلے بھی سارے مستند ہی ہیں نا، لیکن ان کا نام کیوں نمایاں سب سے ابھی بتاتا ہوں وجہ. دسویں امام کے زمانے کو دیکھا، گیارہویں امام کے زمانے کو دیکھا، جانتے ہیں نا بھائی 50 ہجری کا مطلب کیا ہوا، 4 سال دسویں امام کو دیکھا، پھر ان کی شہادت کے بعد 5 سال گیارہویں امام کے زمانے ان کو نہیں دیکھا بلکہ زمانے کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد غیبت صغرا کا پورا زمانہ دیکھا. کیوں؟ کیونکہ وفات کا سال ہے ہجری 329، تو پورا غیبت کا زمانہ آ گیا، غیبت صغرا کا پورا زمانہ. تو بڑے بڑے نام ہیں اساتذہ میں، ایک نام بتانا چاہتا ہوں آپ کو، اس سے اندازہ لگا لیں کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے قربت کتنی ہے، تاکہ اب جب کبھی اس کی کتاب دیکھیں یا اس کا نام سنیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیخ کلینی کون ہے، کسے کہتے ہیں شیخ کلینی. شیخ کلینی کے اساتذہ 36 اساتذہ کے مشہور کے نام ہیں، 14 ان میں بہت بڑے نام. ایک نام کون ہے؟ امام کے چوتھے نائب، نوابین اربعہ جو کہلاتے ہیں نا، نوابین خاص، نائب علی ابن محمد سامرائی. بعض جگہ سامری بھی لکھا ہے، سمری بھی لکھا ہے، لیکن یاد رکھیے سامرا کی نسبت سے سامرائی، سمجھ میں آ گئی بات، سامرا کی نسبت سے سامرائی کہا جاتا تھا انہیں. تو علی ابن محمد سامرائی استاد ہے. اب مجھے بتائیے کہ جو امام زمانہ کا نائب خاص جس کا استاد ہو، وہ جو جمع کرے گا روایات، وہ کیسی روایات جمع کرے گا؟ شخصیت تو سمجھ لینا پہلے انسان، وہ جب روایات جمع کرے گا، حدیث لکھے گا، تو کیسی کتاب لکھے گا بھائی؟ وہ جس کے اساتذہ میں براہ راست امام کا نائب اور امام کا زمانہ ہے، امام کا زمانہ. کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام سے لے کر امام زمانہ کے شاگردوں تک 14 خاص افراد ہیں، ائمہ معصومین کے شاگرد، خاص شاگرد جو استاد ہیں یعقوب کلینی کے. یعقوب کلینی کے استاد یہ کلینی کیوں ہیں؟ چلیے یہ بھی چھوٹا سا مسئلہ ایک آپ کو دیتے چلے جاتے ہیں، ابھی بتاؤں گا کہ مرنے کے بعد بھی امامت کا دفاع کیسے کیا، مرنے کے بعد، تاکہ سوال آپ کے ذہن میں رہے کہ مرنے کے بعد کوئی کیسے دفاع کر سکتا ہے. میں بتاتا ہوں مرنے کے بعد کیسے دفاع کیا، لیکن پہلے بتا دیں کلین، یہ جو شہر رے ہے نا، آج بھی اس کا نام رے ہے، اب تہران کا ایک حصہ ہے، لیکن پہلے رے تھا، رے کی سلطنت، یہ وہی رے کی سلطنت جس کے لیے عمر سعد نے اپنی دنیا آخرت سب برباد کی، یاد ہے؟ یہ رے سبز ترین علاقہ تھا اس وقت کا. رے کے پاس 35 کلومیٹر کے فاصلے پہ اب بھی ہے قصبہ کلین، قصبے کا نام ہے کلین. اب اس کی حیثیت اور یہ سب چیزیں بدل گئیں، لیکن شیخ یعقوب کلینی کی یاد میں اب تک وہاں پہ کچھ چیزوں، ایک صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا، تو یہ کلین کا قصبہ جس میں پیدا ہوئے، اس زمانے میں یہ کلین علماء کا مرکز تھا، اور ان کا خاندان جتنا بڑا یہ علاقہ تھا رے کا، ان سب کے سب علاقے میں شیخ الفقہا کہلاتا تھا، ان کے گھر کا بڑا. اسی طرح ان کے والد جو تھے یعقوب کلینی، یعنی یہ تو ابن یعقوب کلینی ہے نا، لیکن شیخ یعقوب کلینی مشہور ہو گیا، یعقوب کلینی ان کے والد ہیں، یہ ہیں محمد ابن یعقوب کلینی. ابو جعفر کنیت کی بھی ایک وجہ ہے جو تکرار کر رہا ہوں بار بار، ابھی بتاؤں گا اس میں کیا راز ہے. ابو جعفر محمد ابن یعقوب کلینی، تو یہ شیخ یعقوب کلینی جو مشہور ہو گئے، ان کے والد بھی شیخ ہیں، شیخ الفقہا، فقہا کے سردار، یعنی پورا علاقہ ان کے گھر کی طرف رجوع کرتا تھا اس زمانے میں مسائل پوچھنے کے لیے. کیوں؟ یہ پورا خاندان براہ راست ائمہ طاہرین کی شاگردی میں تھا، اور شیخ محمد ابن یعقوب تک آتے آتے ظاہر ہے کہ زمانے غیبت آ گیا نا، غیبت صغری کا زمانہ، تو جو نائبین تھے ان کے شاگرد رہے. اب یہ کتنا بڑا منصب ہے کہ جس کا استاد ہو علی ابن محمد سامری. اور جب انہیں کتاب لکھنا شروع کی تو جتنی کتاب لکھتے جاتے تھے کسے بھیجتے تھے؟ حسین بن روح، جانتے ہیں نا امام زمانہ کے وہ نائب جن کے وسیلے سے آپ عریضہ جن کے نام سے آپ بھیجتے ہیں. وہ ایک الگ مضمون ہے، پھر ادھر نکل جاؤں گا تو مشکل ہو جائے گی، وقت اسی میں نکل جائے گا، لیکن بات یہ ہوگی حسین بن روح. اب جب یہ ہوا کیا، دیکھیے یاد رکھیے جس ترتیب سے اصول کافی لکھی ہے نا، پہلے عقل کا باب ہے، سب سے پہلے کس کا باب ہے جب آپ دیکھیں گے، اب وہ چار جلدوں میں کئی چھ جلدوں میں جب انہوں نے لکھی تھی تو یہ آٹھ جلدیں ٹوٹل تھیں، جس میں تین جلدیں تھیں اصول کافی اور چار جلدیں تھیں فروع کافی اور ایک جلد تھی روضۃ الکافی. اس کی تشریح بعد میں کر دیں گے. اس کے علاوہ بھی بہت کتابیں لکھی ہوئی ہیں مختلف علوم پہ، لیکن کافی جو تھی یہ اصول و فروع کے پر، یہ اصول کافی. تو جتنی کتاب انہیں یہ پہلا فرد ہے جس نے ابواب قائم کی. دیکھیں نا معصوم کی حدیثیں کیسے تھیں، معصوم کی کلاس ہو رہی ہے، لوگ آ کے بیٹھ گئے، ایک نے توحید کے بارے میں سوال کر لیا، ایک نے اخلاقیات کے بارے میں سوال کر لیا، ایک نے جناب ابو طالب کے ایمان کے بارے میں سوال کر لیا، ہے نا، ایک نے جنگ بدر کا مسئلہ پوچھ لیا، ایک نے تاریخ کا مسئلہ. ایسی حدیثیں تھیں نا، ترتیب تو نہیں تھی بھائی، جیسے امام سے پوچھ رہے تھے امام ویسے جواب دے رہے تھے، اور ایسی پھیلی بھی تھیں. تو یہ پہلا آدمی تمام مکاتب فکر میں، آپ کو بتاتا ہوں اور دلیل بھی دے دوں گا، تاریخی ثبوت بتاؤں گا ابھی آپ کو، پہلا فرد جس نے ترتیب قائم کی حدیثوں کے درمیان. یعنی جمع کی 20 سال لگا، 20 سال لگے اس میں، 20 سال میں حدیثیں جمع کی کتنی؟ 16,199 مستند تھی، تو بہت. 33,000 علامہ اور عاملی نے بھی جمع کی ہیں، کئی لاکھ ہو سکتی ہیں، کیونکہ میں نے عرض کر دیا آپ جب صحاح پہ نظر ڈالیں گے تو اس میں بھی کسی نے 6 لاکھ سے جمع کیے، کسی نے 9 لاکھ سے نکالی ہیں، کسی نے 7 لاکھ سے نکالی ہیں، اور جناب شیخ کلینی نے کتنی؟ 16,199 جمع کی. تو جتنی حدیثیں جمع کرتے تھے آپ اس میں ترتیب قائم کی. سب سے پہلا کام وہی تو ہوتا ہے جو پہلا کام کرے گا، تو پہلا کام کیا کیا؟ ترتیب بنائی کہ یہ ایسے نہیں، تاکہ پڑھنے والوں کو جو میرے بعد نسلیں آئے قیامت تک ان کے لیے آسانی کا کام کر جاؤں، آسان کر جاؤں. اب وہ آپ قائم کر دیں عقل، علم، کفر و ایمان، معاد، اس طرح سے چلتے چلتے اخلاقیات. جب آپ دیکھیں گے ایسے ہی ابواب اس میں قائم ہے، آپ خود فہرست دیکھ لیجئے گا. میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلا فرد تاریخ اسلام کا جس نے ترتیب سے احادیث کو جمع کیا، جمع تو کر لیا، ترتیب سے لکھا، مرتب کیا. تو یہ جتنی مرتب کر لیتے تھے بھیجتے تھے کس کی خدمت میں؟ جناب حسین بن روح کی، کیونکہ جانتے تھے کہ نائب خاص، نائب خاص ہے نا، لہذا نائب خاص کی خدمت میں بھیجتے تھے. اب نائب خاص کی خدمت میں بھیجنے کا مطلب کیا ہوا؟ کس کے پاس گئیں؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں. لہذا ان کی خدمت کر کے، اور وہاں سے تائید آتی تھی کہ ٹھیک ہے بہت اچھا کام. بلکہ اس لیے کافی کے اصول کافی کا، یعنی کافی نام رکھنے کا سبب ایک یہ دیا گیا کہ جب یہ حسین بن روح کے توسل سے امام کی خدمت میں پہنچے ہیں کچھ حدیثیں، تو امام نے ان کو دیکھ کر کہا تھا کہ ھذا کافی لشیعتنا، یہ جو لکھ رہا ہے یہ کافی ہے ہمارے آنے والی نسلوں تک کے لیے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اس لیے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ کافی. اب یہ ایک روایت ہے، میں نے اس لیے پڑھ دی کہ کہیں آپ پڑھتے تو کہتے ہیں آپ نے یہ روایت کیوں نہیں پڑھی، میں نے پڑھ دی. ممکن ہے بعض کے نزدیک یہ صحیح ہے، بعض کے نزدیک اس میں تھوڑا سا گمان ہوگا، لیکن ہم نے اس لیے نقل کر دی ثواب کی خاطر کہ اگر ہے تو ثواب ملے گا، انشاءاللہ ضرور ملے گا کافی کی وجہ. لیکن یہ تو طے ہے نا کہ امام کے جو نائب خاص ہیں ان کی خدمت میں بھیج رہے تھے، اور وہاں سے تائید کے ساتھ واپس آتے تھے کہ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. کیوں؟ آئیے اب جو اصل مطلب آپ کو دینا ہے، جس کے لیے میں 3 دن سے محنت کر رہا ہوں نا، اب وہ آج مطلب آپ کو دینا چاہوں. دیکھیے 4 کتابیں تشیع کی ایسی ہیں جن پر پورے فقہ و اجتہاد کی عمارت کھڑی ہے، پورے فقہ و اجتہاد کی. ان چار کتابوں کا ایک ایک صفحہ پڑھے بغیر کوئی فتویٰ دینا تو دور کی بات ہے، اجتہاد کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ماشاءاللہ آج ہمارے معاشرے میں ایسا پیدا ہو گئے کہ نہ عربی آتی ہے نہ اور کوئی زبان آتی ہے، مگر ماشاءاللہ فتوے دیتے ہیں. ان کو خود بخود معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی غلط ہے، کون سی ماننی ہے، کون سی نہیں ماننی. عجیب ہو آج کیوں، پہلے تو اہل حدیث بھی پڑھے لکھے ہوتے تھے نا، پہلے کے اخباری بہت پڑھے لکھے ہوتے تھے. آج کے اخباری تو ایسا لگتا ہے کہ ٹی وی کی خبریں دیکھ کے اخباری بن گئے، یا اخبار کی خبریں پڑھ کے اخباری بن گئے. وہ خدا کے بندو، مخالفت کے لیے بھی عقل چاہیے، مخالفت کے لیے بھی پڑھا لکھا ہونا چاہیے نا. آدمی تو بعض اوقات میں جواب دیتے بھی شرمادی میں، کیا جواب دے، جو جواب دے گا اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، پڑھا لکھا ہی کچھ نہیں ہے. اصولیوں کا تو چھوڑو، اس کو اخباریوں کا بھی نہیں معلوم ہے کہ ان کے بھی کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، کچھ معلوم ہی نہیں. اسے کیا بحث کریں گے؟ میں نے عرض کر دیا کہ آج کل ایسے، جبکہ فقہ و اجتہاد کے لیے میں نے کیا بتایا، ایک ایک صفحہ، چار کتابیں. کون سی پہلی اصول ہے؟ کافی. مؤلف کون؟ مصنف نہیں، مؤلف یعنی اسے تالیف کیا، جمع کیا ہے نا، سب کو جمع کیا ہے. تو یہ کون ہے؟ ابو جعفر محمد ابن یعقوب کلینی. دوسری، من لا یحضرہ الفقیہ، من لا یحضرہ الفقیہ، اس کا بھی اردو ترجمہ، سب کتابوں کے اردو ترجمہ آ گئے. اس کا کون ہے جناب؟ ابو جعفر محمد ابن علی المعروف شیخ صدوق. شیخ صدوق کے نام سے جانتے ہیں نا، پورا نام میں لے رہا ہوں، کنیت بھی لے دی. ابو جعفر محمد ابن علی بابوے القمی، پہلے پورا نام لے دوں، قم کے ہیں. بابوے وہ کاسٹ ہوتی ہے نا، قولوے، بابوے، یہ مختلف علاقوں کے ایک اصطلاحات ہوتی ہیں. جیسے رشیا میں آپ دیکھیں نا، وہ جو آخر میں کوف لگ جاتا ہے، کوف کا مطلب ہوتا ہے یہ نسل، ایسا ہے نا، فلانا اوف، فلانا یوف، یوف یوف یوف، ایسے ایسے علاقے ہیں کچھ عجم میں کہ جہاں یہ بابوے، قولوے، سیبوے، سمجھ گیا، سیبوے، یہ نسل یا قبیلے یا قوم کے طرف اشارہ کرتے ہیں کہ فلاں نسل سے ہے، فلاں قوم سے ہے. اور بھی اس کی تشریح ہے، لیکن میں نے سمجھانے کے لیے کبھی یہ پڑھنے، سیبوے، قولوے، بابوے، ابن بابوے بار بار آئے گا، کئی جگہ پہ آ گئے ابن بابوے. تو یہ اصطلاحات ہیں ان کی اپنی زبانوں کی، جو محلی علاقائی زبان جو کہلاتی نا ان کے. اس کا معنی میں اور تفصیل ہو سکتی ہے جو مجھے بھی نہیں معلوم ہو، لیکن میں نے ذرا سمجھانے کے لیے آپ کو بتا دیا کہ بعض اوقات لوگ اس کا تلفظ صحیح نہیں کر پاتے. بابوے کو بابویا پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ بابویا، سیبویا، قولویا، یہی ہیں. بابوے، قولوے، سیبوے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو اب یہ دوسری کتاب، دوسری کتاب یہ ہوئے من لا یحضرہ الفقیہ. اور دو کتابیں، تہذیب الاحکام اور استبصار. کتنا بڑا ہوگا وہ افراد کہ تشیع کے اجتہاد کی بنیاد جو چار کتابیں ہیں، ان میں سے دو کا مصنف ایک شخص ہے. ایک کتاب ہے شیخ کلینی کی، دوسری کتاب ہے شیخ صدوق، جن کا پورا نام میں نے آپ کو بتا دیا، شیخ صدوق کا. اور تیسری اور چوتھی کتاب ایک ہی آدمی، شیخ ابو جعفر محمد ابن حسن المعروف شیخ طوسی. یہ شیخ طوسی تشیع کی تاریخ کا وہ فرد ہے جس کی دو کتابیں ان چار میں شامل ہیں. یاد رکھیے گا، اکثر لوگ ایک الزام لگا دیتے ہیں ہم پر کہ آپ قرآن کا درجہ دیتے ہیں ان کو. کس نے کہا قرآن کا درجہ دیتے ہیں؟ ان کتابوں میں بھی آخری حرف یہ ہے کہ اگر ٹکرا جائے قرآن کی آیت سے تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. لیکن اس کی تاریخی پس منظر بتائے کہ ان کی محنت کتنی ہے، یعنی اس کے ایک ایک صفحے کو پڑھے بغیر کوئی بھی عالم صحیح غلط کی پہچان نہیں کر سکتا. ان چاروں کتابوں کو پڑھنا ضروری. اب دیکھیے یہ مشیت کا اہتمام، دیکھیے جب میں پورے پورے نام لے رہا ہوں، کیوں لے رہا ہوں آپ نے غور نہیں کیا، وہ چار کتابیں جن پر فقہ و اجتہاد کی عمارت قائم ہے، یعنی جو بنیاد قرار پائے، ان تین افراد جنہوں نے یہ چار کتابیں لکھی، ترتیب دی یعنی تالیف کی، ان تینوں کی کنیت بھی ایک. کیا ہے؟ تینوں کی اتفاق، تینوں کی کنیت ایک. ابو جعفر، وہ بھی ابو جعفر، یہ بھی ابو جعفر، یہ بھی ابو جعفر. اور اس سے بڑا اتفاق دیکھیں کہ تینوں کا نام بھی ایک، تینوں کا نام ہے محمد. ابو جعفر محمد ابن یعقوب کلینی، ابو جعفر، محمد ابن علی بابوے القمی، شیخ صدوق یعنی شیخ صدوق کا پورا نام، تیسرا ابو جعفر محمد ابن حسن شیخ طوسی. یہ اتفاق کیسا حسین اتفاق ہے کہ تینوں کی کنیت بھی ایک، تینوں کا نام اس سے آگے بڑھیے. یہ پہلے دور دوسرے تیسرے صدی کا بتا رہا ہوں. دیکھو بھیا سونا مت، یہ بڑی محنت کا میٹر ہے میرا. ہاں بے شک نعرے نہیں لگ رہے، شور شرابہ نہیں ہو رہا، لیکن میں تو محنت کر کے آیا ہوں. یا اب معلوم ہو گیا کہ عموماً علماء خطبہ ایسے مضامین کیوں نہیں پڑھتے. کہتے ہیں بھائی سو جاتے ہیں لوگ، اتنا بڑا جہاد کر رہا ہوں میں، آپ سوئیں گے تو میرے دل پہ تو خنجر چلیں گے نا بھائی، کیا ہوگا میرا حال. پانی دو بیٹا، پانی دو، تم بھی سو رہے. اب آئیے یہ تو پہلا دور، اب آئیے آخری دور. وہ جو یہ تو متقدمین کہلاتے ہیں نا، متاخرین جو ابھی ہے، یعنی سمجھ لیجئے کہ 100-200 سال پہلے والی کہلاتے ہیں متاخرین. متاخرین میں تین بڑے محدث، علامہ مجلسی، محسن فیض کاشانی، یا فیض کاشانی میرے کی نام ابھی بتاتا ہوں، فیض کاشانی، علامہ حر عاملی، تینوں کا نام سنا ہے نا. او بھائی سنا ہوگا، نہیں سنا تو پھر کچھ بھی نہیں معلوم ہے نا. علامہ مجلسی کا نام کس نے سنا؟ بہار الانوار 110 جلدیں بھائی، انہوں نے تو 25 جلدوں میں لکھا تھا، لیکن وہ اتنی بڑی بڑی ایک ایک جلد تھی کہ اس کو پھر لوگوں نے منایا، 48 جلدوں میں لائے، اب 110 میں آ گئے. کتنے میں آ گئی؟ 110. لیکن 109 اویلیبل ہے، 110 بھی نہیں ہے، لیکن چلیے بتا دیا آپ. علامہ حر عاملی وسائل الشیعہ، 33,000 سے زیادہ روایات. علامہ حر عاملی کا روضہ تو یاد ہے نا، مقبرہ مشہد میں ہے جہاں مجلس ہوتی ہے، سارے پاکستانی ہندوستانی وہ اردو کی جو مجلس جہاں پر ہوتی ہے. بہرحال اللہ نور اللہ مرقدہم، پروردگار ان سب کے مرقدوں کو، ان کی قبروں کو ہمیشہ منور رکھے. علامہ حر عاملی، تیسرے فیض کاشانی، ان تینوں یا متاخرین کہنے تو حسین اتفاق یہ ہے کہ آخری کے جو متاخرین ہیں ان تینوں کا نام بھی محمد، محمد ابن حر عاملی، محمد ابن محمد مجلسی، محمد باقر ابن محمد تقی مجلسی، محمد ابن محسن فیض کاشانی. یہ عجیب ہے، پہلے بھی تینوں محمد، آخری بھی تینوں محمد. یہ نام ہے صلوات پہ جی محمد علی محمد پر، یہ اتفاق ہے. اب آئیے عالم اسلام میں ان کا مرتبہ کیا ہے، یہ نہ سمجھے گا کہ ہمارے یہاں نہیں، ہمیں آن ریکارڈ بات کر رہے ہیں. وہ جو ہر صدی کا ایک مجدد جس کا نام دیا گیا نا، تو یہ اتنی بڑی شخصیت ہے یعقوب کلینی کی کہ اسے تیسری صدی کا اسلام کا مجدد قرار دیا گیا. مشترک تمام عالم اسلام میں مجدد دین، مجدد شریعت کسے قرار دیا گیا؟ شیخ یعقوب کلینی. کیوں اللہ نے یہ منصب کیوں دیا؟ اب رزلٹ دے رہا ہوں، کوئی نتیجہ آپ دینے جا رہا ہوں. کیوں؟ ابھی تک تھی نیابت خاصہ، سب کو معلوم تھا کہ یہ نائبین ہیں، یہ چار نوابین اربا جو کہلاتے ہیں، سمجھ میں آ گیا؟ یہ نوابین اربا، غیبت صغرا میں نوابین اربا، ان سے رابطہ ہے تمام علماء کا، اور ان علماء کے ذریعے قوم کا رابطہ ہے اپنے امام زمانہ سے، ہے نا. اب جب غیبت کبرا شروع ہوئی تو امام نے کیا اعلان کیا؟ بس اب وہ زمانہ آ گیا غیبت کا، اب نیابت خاصہ ختم. اہل ابن محمد سامری فلا فلا تاریخ کو تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، اس کے بعد نیابت عامہ، پھر وہ حدیث ہے وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فِيهَا، جب ہمارے بعد حادثات پیش آئے، پردے غیبت میں چلے جائیں، زبان غیبت میں چلے جائیں، فَارْجِعُوا إِلَى رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا، ان کی طرف رجوع کرنا جو ہمارا قول تم تک پہنچائیں. اب سمجھ میں آیا؟ تو یہ پہلا نیابت خاصہ کے بعد یعقوب کلینی اس لیے متصل ہے امام زمانہ کے زمانے کے ساتھ، نوابین اربعہ کے ساتھ، کہ جیسے ہی پردہ ہوا شیعوں کو کوئی فکر لاحق نہیں ہوئی. کیوں؟ شیخ یعقوب کلینی ان کے درمیان میں موجود تھا. یہاں سے شروع ہوتی ہے نیابت عامہ، یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ عمومی مرجعیت کہ جتنے تھے سب ادھر رجوع کرتے تھے، کیوں؟ سب جانتے تھے کہ یہ سب سے قریب ہے، نوابین اربع کا شاگرد ہے، اس کے اساتذہ میں آٹھویں امام سے لے کے بارہویں امام تک کے اصحاب موجود ہیں، قریب ترین اس کی کتاب ہے جس کو نوابین اربع نے معیت یعنی تائید کا قرار دیا گیا، یہ تائید حاصل کر چکی ہے کتاب، لہذا سب نے رجوع کیا شیخ یعقوب کلینی کی طرف، صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر، بہت پیارا بیٹا، بیٹا ایسے نہیں کرتے نا، مجلس میں ہیں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، سمجھا دیا کریں، ڈانٹا نہ کریں، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، بچے ہیں نا، بچوں کی تربیت یہی ہوتی ہے، ان کو پہلے سے بتا دیا کریں کہ مجلس کے ادب آداب کیا ہے، پہلے سمجھا دیا جاتا تھا ہم لوگ تو بس، پروردگار ہوتا کیا کہ پڑھنے والا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ہم تو چھوٹے موٹے ہیں نا، بڑے بڑے خطیبوں کا حال پڑھ لیجیے تاریخ میں، وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتے تھے، تو میں تو بالکل خطیب ہوئی نہیں، بس ایسی گفتگو کر رہا ہوں آپ سے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، بات واضح ہوئی، اب یا اب آپ کو میں نے دیا ریزلٹ کہ مرجعیت کا آغاز عمومی مرجعیت کا آغاز کہاں سے، بھائی لفظ سے مرجعیت نہیں ہے، الفاظ تو تاریخ کے ساتھ ساتھ بنتے ہیں نا، اصطلاحات تو بنتی ہیں وقت کے ساتھ بنتی ہیں، جیسے فقہ جعفریہ، کیا فقہ جعفریہ فقہ محمدی نہیں ہے، کیا فقہ علوی نہیں ہے، وہ فقہ حسنی نہیں ہے، فقہ حسنی وقت کے ساتھ اصطلاحات آتی ہیں، ابھی ایک اور اصطلاح پہ بھی انشاءاللہ کل آپ سے بات کروں گا، کیونکہ آج اس کے لیے بھی زمین ہموار ہو گئی، کل یا پرسوں اس اصطلاح پہ بھی بات کروں گا، اصطلاحوں میں نہ جاؤ، قاعدے قوانین دیکھو نا، قاعدے قوانین یہ چلے آ رہے ہیں، اس طرح سے اب وہ وقت کے ساتھ اس کا نام پڑ گیا کیا، مرجعیت، یعنی جس کی طرف رجوع کیا جائے، تو اب یعقوب کلینی کو مرجع نہیں کیا لوگوں نے، کیونکہ یہ اصطلاح تو بعد ہی میں آئی نا، لیکن کام کیا ہو رہا ہے، کام یہ ہو رہا ہے کہ سب رجوع کر رہے ہیں کس کی طرف، یعقوب کلینی کی طرف، اب یعقوب کلینی نے جو شاگرد بنائے، اب ان کا حال دیکھیے آپ، بہت شاگردوں کے بڑی تفصیلی فہرست رہی، ایک شاگرد کا قصہ بتاتا ہوں آپ کو، نام بتا، تفسیر قمی، پہلی تفسیر تاریخ تشیع کی، تاریخ تشیع کی پہلی تفسیر، اور اس تفسیر کا اتنا مقام ہے، اتنی مقدس کتاب ہے یہ تفسیر، کہ کیونکہ براہ راست کہتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے املا کرائی، سمجھ میں، اور کون ہے، جناب ابراہیم قمی، تفسیر ابراہیم قمی، ورنہ تفسیر قمی کہلاتی، یہ کون ہے بھائی، حالانکہ شیخ یعقوب کلینی خود چھوٹے سے ہیں لیکن، اور یہ عمر میں بڑے ہیں، مگر اس کے باوجود 270 ہجری کے بعد جب جوان ہیں یعقوب کلینی کی شاگردی میں آیا یہ شخص، جبکہ عمر میں بہت بڑے ان سے، تو ان کے شاگردوں میں کتنا بڑا نام ہے، یہ جس نے پہلی تفسیر لکھی ہے وہ شاگرد ہے شیخ یعقوب کلینی کا، جس نے تفسیر قمی لکھی، تفسیر ابراہیم قمی انہی کے نام سے، کہتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو روایات ہیں اس کے مطابق اس کی تفسیر انہوں نے کی ہے، اور خود اس میں بھی انہوں نے برسوں لگائے لکھنے میں تفسیر، تو ایسا شخص جو اپنے ساتھ بعد شیخ مفید کے اساتذہ چھوڑ کے جا رہا ہے، شیخ مفید کا زمانہ تو بھی آئے گا جو میں ذکر کروں گا، اب آئیے، انتقال ہو گیا بغداد میں، اچھا بغداد میں عجیب مسئلہ ہوا ان کے ساتھ، یہ تو اپنے علاقے سے چلے گئے تھے نا پڑھ کے، ابتدائی تعلیم تو اپنے آبا اجداد سے لی، آگے تھے بغداد، بغداد میں شیخ الفقہ قرار پائے تمام مکاتب کے، اسی لیے ان کو تیسری صدی کا مجدد قرار دیا گیا، کیونکہ ان کے زمانے میں ان سے بڑا عالم کوئی تھا ہی نہیں، ان کے مقابلے کا کوئی عالم ہی نہیں تھا، خیر انتقال ہو گیا ہجری 329 میں، کہاں دفنا دیا گیا، دجلہ کے مشرق میں، یعنی بغداد کے مشرقی حصے میں، وہ باب کوفہ مختلف، اب تو وہ نہیں ہے، پرانے زمانے کے راستے ہوتے تھے باب کوفہ سے آتے ہو، یوں جاؤ، خیر اب وہ لکھا تو سب تاریخ میں، اب آپ کو کیا بتاؤں کیونکہ اب وہ نقشہ ہے ہی نہیں، خیر وہ دجلہ کے آج بھی آپ کا مزار موجود ہے، قبر موجود ہے جیسے کلینی کی، اب لوگ وہاں پہ مرجع خلائق بن گئے، اب کاظمین بھی جاتے تھے لوگ، قریب ہے کاظمین بھی جاتے تھے، بغداد کا جو حاکم بنا گورنر عباسیوں کا، وہ انتہائی متاثر، بغض اہل بیت کا بغض رکھنے والا، اس کو یہ کھلتا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں چلے جاتے ہیں امام محمد تقی علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں کاظمین، یعنی کاظمین جانتے ہیں نا، قریب ہے نا بغداد سے، آپ جانتے ہیں کاظمین ساتھ ساتھ ہے، قریب ہے تقریب، وہاں جو اس کو بہت، اب اس نے وہی کہا کہ نہیں قبروں کی ہمیشہ ہم جا رہے ہیں زیارت کے لیے، کیا نام دیتے ہیں؟ قبروں کی پوجا. کیا کہتے ہیں یہ؟ یعنی خاص لوگ، مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، عام مسلمان نہیں. عام مسلمان جانتے ہیں کہ قبروں کا احترام، ان کی زیارت کرنا اور وہاں جا کے دعا مانگنا، اسلام میں کبھی شرک نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، کبھی بھی نہیں ہے. لیکن بس جب بھی بہانہ تراشنا ہو ایک لفظ قبروں کی پوجا کر، قبروں کی پوجا کر. اور خدا کے بندو کیا بتاؤں میں آپ سے، اب وہ پھر وقت کہیں نکل جائے گا. ورنہ میں بتاتا کہ خانہ کعبہ جس کا تم طواف کر رہے ہو نا، وہ جو بنا ہوا ہے نا مقام اسماعیل، جہاں سے آپ طواف کریں تو باہر سے جائیں گے نا، نہیں جا سکتے اندر سے. وہ جو قوس بنی ہوئی نیم دائرہ بنا ہوا ہے، اس کو طواف میں لینا ہے نا. تو اس کی بھی دلیلیں ہیں تاریخ میں کہ کیوں اس کے اندر سے طواف نہیں ہوتا، باہر سے ہوتا ہے، بتا دیں گے کل. اب وقت نہیں بچا. ہاں اندر جا کے نماز پڑھیں آپ دو رکعت، آپ دعا بھی مانگیں، لیکن طواف میں نہیں ہے. طواف باہر سے ہی ہوگا، بیچ میں سے شارٹ کٹ نہیں چلے گا. جدھر شارٹ کٹ مارا وہیں پہ طواف ختم ہو گیا، پھر دوبارہ شروع کرو. قبروں کی بات کریں نا، بھائی اشارہ کر دوں، پوچھ لینا تاریخ میں کہ اس نیم دائرے میں کس کا گھر تھا، کس کی جھوپڑی تھی اور کس کی قبریں ہیں. یہ ہے قبروں کا احترام، کہ طواف میں بھی ان قبروں کو روند کے نہیں جا سکتے جن کی قبریں. ہم بتا دیں گے آپ کو، نہیں تو شاید کوئی اگر کوئی چیلنج کرے گا، چیلنج کرے گا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تاریخ میں موجود ہے کہ کس کس کی قبریں اس نیم دائرے کے اندر ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے خیر، چھوڑیے ان باتوں کو. دیکھیں لیکن یہ ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ وہ جو قبور اور مزارات پہ ہمارے مسلمان بھائی سب جاتے ہیں، ان کو بھی تسلی ہو جائے. اطمینان سے جاؤ، اطمینان سے جاؤ. شرک جب ہوتا ہے جب کسی کو خدا سمجھ کر، اللہ سمجھ کر اس کی پوجا کی جائے، اور جن کو وسیلہ بنایا جاتا ہے وہاں شرک نہیں. یہ اولیاء اللہ، یہ انبیاء علیہم السلام، یہ ائمہ طاہرین، یہ اللہ کے بارگاہ میں بڑے بڑے بزرگ، دین کے بزرگ، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب وسیلے ہیں. کیا ہیں؟ تمام مسلمان ان سے وسیلوں سے اپنے لیے حاجات طلب کرتے ہیں، ان کو وسیلہ قرار دیں گے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب آئیے، ختم کیا میں نے، ختم کیا. تو اس نے لشکر تیار کیا کہ ڈھا دوں گا ان قبروں کو، معاذ اللہ. اس نے بہت سخت لفظ استعمال کیے تھے، لیکن میں نقل نہیں کر سکتا، بہت توہین کی تھی اس نے معصوم کی. ایسے لفظ استعمال کیا تھا کہ قبروں کو کھود کے پھینک دوں گا، یہ کر دوں گا. لیکن اس سے بھی سخت، یہ سخت نہیں، وہ لفظ میں نقل نہیں کر رہا. ایسے لوگ ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا کرنے جا رہا ہے. تو پھر لوگوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے امام کا الحمدللہ جو جس میں اثر ہے وہ ویسے کا ویسا تازہ ہوتا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہوا تو میں توبہ کر لوں گا، قبروں کو بند کر دوں گا. لیکن اس سے بھی اور بڑے بڑے بغضی وہاں پہ بیٹھے تھے، جن کو یہ بھی کھلتا تھا کہ شیخ یعقوب کلینی کی قبر کیوں ہے یہاں. اس نے کہا بھائی تو وہاں جا رہا ہے، پہلے یہاں تو دیکھ لے، یہ سب اس قبر پہ بھی جاتے ہیں. اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ان کے جو بڑے علماء ہیں ان کے جسم کو بھی مٹی کوئی، زمین کوئی، قبر کوئی نقصان نہیں پہنچاتی. وہ یہ چاہتا تھا، جو بغض رکھتا تھا، کہ کسی طرح یہ قبر بھی کھج جائے، پہلے قبر کھج جائے وہاں جائے. لیکن اب آپ نے دیکھا کہ دل میں ڈالی اللہ نے، یعنی وہیں قدم رک گئے اس کے، کہ اچھا پہلے میں اس کو تباہ کروں گا. لہذا پہلے یعقوب کلینی کی قبر کی طرف آیا، جب یعقوب کلینی کی طرف اپنے سپاہیوں کو لے کر آیا، قبر کو کھودا، تو خود اس کے الفاظ ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایسا لگا کہ ابھی ابھی سوئے ہیں. کہتے ہیں ابھی اور ذرا سا کھسک گیا تھا، جب ہم نے قبر کھودی تو کفن کھسک گیا تھا، تو میں نے ان کے ایک انگلی کے ناخن پہ مہندی تک تازہ دیکھی، مہندی تک تازہ. ڈر گیا، توبہ کی، قبر کو بند کیا. یہ تاریخ کا واقعہ ہے. شیخ یعقوب کلینی کی قبر پہ کبھی جائیں گے؟ دیکھ لیا، لکھا ہوا ہے سن کے ساتھ، سال کے ساتھ. میں تو گورنر کا نام بھول گیا، وہاں گورنر کا نام بھی لکھا ہوا ہے جس نے کام کیا تھا. اتنا ڈر گیا، توبہ کی بھاگ گیا، لہذا کازمین گیا ہی نہیں. تو وہ جو میں کہتا کہ مرنے کے بعد دفاع کیا اماموں کا، اپنی قبر پہ روک کے بتایا کہ پہلے غلاموں کو دیکھ لے آقا کی طرف، بعد میں جانا. غلاموں کو دیکھ لو پھر آقا کی طرف جانا. اور یہی کربلا میں حر کے ساتھ ہوا تھا، ہے نا، جب اسماعیل صفوی نے چاہا تھا کہ قبر کھود دے. خیر میں ذکر نہیں کر رہا، لیکن اشارہ کر دیا، نام کر دیا، لے دیا میں نے حر کا، کیونکہ آج مخصوص تاریخ ہے نا زینب کے شہزادوں کی. کربلا کی مائیں تاریخ میں ایسی مثالیں نہیں ملتی. وہ عمر بچوں کی جب ماؤں کی خواہش ہوتی ہے کہ بس یہ کچھ اور بڑے ہو جائے تو میں ان کے لیے چار سی دلہن لے کر آؤں. کیا کیا ارمان ہوتے ہیں ماں کے دل میں. اور یہاں یہ عالم ہے کہ ثانیہ زہرا شب عاشور اپنے بچوں کو وصیت کر رہی ہے, نصیحت کر رہی ہے, ایسا نہ ہو کہ سب میدان میں چلے جائیں تم رہ جاؤ. سب سے پہلے میدان میں جانا اور خبردار پانی کا رخ بھی نہ کرنا. دیکھ رہے ہو نا کہ تمہارے ماموں کے بچے پیاسے ہیں, سکینہ پیاسی, علی اصغر پیاسا. اگر پانی کی طرف جاؤ گے دودھ نہیں بخشوں گی. ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہنا, جڑے رہو گے, ملے رہو گے, طاقت بڑھتی جائے گی. اور کوشش کرنا یہ عمر سعد کا خاتمہ ہو جائے, اس کو قتل کر دو. یہ لشکر کا سردار ہے, یہ قتل ہوگا جنگ ختم ہو جائے گی, میرے بھائی کی جان بچ جائے گی. اور بچے ہاتھ جوڑ جوڑ کے عہد کریں, مادر گرامی بس ایک بار ماموں اجازت دے دیں. ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں, جعفر تیار کے پوتے. صبح عاشورہ ہو, ایک ایک جاتا تھا حسین کا ناصر, دادے شجاعت دیتا تھا اور کچھ ہی دیر کے بعد حسین اپنے ہاتھوں پر اس کا لاشا لے کر آتا تھا. اور زینب انتظار میں ہے کہ سب کی خبر آ رہی ہے, شہادت کی اونو محمد کی نہیں آ رہی. پریشان ہے ثانیہ زہرا, دیکھا خیمے کے سامنے سے دونوں بچے گزر گئے. فضا سے کہا, فضا ذرا ان دونوں کو تو بلا کر لا. دونوں شہزادے خیمے میں آئے, ماں کے چہرے پہ غصے کے آثار دیکھے, کانپنے لگے, ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے. اور زینب نے بڑے غصے والے لہجے میں کہا, اب تک زندہ ہو, کب جاؤ گے میدان میں جب میرا بھائی قتل کر دیا جائے گا. رونے لگے بچے, اشک بہنے لگے. مادر گرامی ہم پہ ناراض نہ ہو, ہم پہ ناراض ہو. کتنی بار مامو جان کی خدمت میں جا چکے ہیں, ہمیں اجازت نہیں دیتے. زینب کا غصہ ختم ہو گیا. اچھا میرے شہزادوں, تمہیں اجازت ضرور ملے گی. فضا ماں جائے کو میرا سلام تو کہہ دے. حسین خیمے میں آئے, منظر دیکھا. اس سے پہلے کہ ثانیہ زہرا کچھ فرمائے, حسین کہتے, اے بہن زینب, اونو محمد کے لیے اجازت طلب نہ کرنا. ایسا کبھی ہوا کہ کوئی بھائی اپنی ہی بہن کا گھر اجاڑ دے؟ انہیں اجازت نہیں دوں گا. ثانیہ زہرا فرماتے ہیں, بھیا ذرا یہ بھی تو سوچو, اگر میری ماں زہرا نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اپنے اونو محمد کو بچا لیا میرا حسین قتل کر, میں کیا جواب دوں؟ انہیں مت روک, انہیں مت روک. میں ان کے بابا سے اجازت لے کر آئی ہوں ان دونوں کے لیے. مل گئی اجازت, دونوں شہزادے تیار ہوئے, خیمے سے باہر نکلے. ایک کو حسین نے سوار کرایا, ایک کو عباس نے سوار کرایا. عباس نے ایک حسرت بھری نگاہ ڈالی دونوں شہزادوں پر, کہا, شہزادوں ذرا دھیان سے لڑنا. فخر سے کہتے ہیں دونوں بھائی, مامو جان آپ ہی کے تو شاگرد ہیں, آپ ہماری جنگ دیکھیے گا, جنگ دیکھیے. بدر و احد کے نقش و نگار نہ کھینچ دیے تو ہم علی کے نواسے اور جعفر تیار کے پوتے نہیں ہیں. دونوں شہزادے گئے, للکارا للکارا, جو نہیں جانتا وہ جان لو, ہم حیدر کرار کے نواسے اور جعفر تیار کے پوتے. جس نے انہیں جنگ کرتے نہیں دیکھا, ہمارے مقابلے پر آؤ اور دیکھو ان کی جنگ کو دیکھو. کوئی ڈر کے مارے نکل نہیں رہا تھا, پھر بڑے بڑے پہلوانوں کو بھیجنا شروع کیا. ابن سعد نے ایک ایک کر کے آتے تھے, ایک کو چھوٹا بھائی قتل کر دیتا تھا, کسی کو بڑا بھائی قتل کر دیتا. جھنجھلا گیا ابن سعد, کہتے ہیں ایک ایک کر کے جاؤ گے پورا لشکر کاٹ کے پھینک دیں گے یہ دونوں, حملہ کرو, ایک ساتھ حملہ کرو. دونوں شہزادوں نے رجز پڑی اور حملہ کیا. ادھر سے وہ لشکر چلا, ادھر سے دونوں شہزادے. حملہ ایسا تھا کہ بھاگنا شروع کیا کوفیوں نے, اور دونوں شہزادے لڑتے لڑتے پسرے ساتھ کے خیمے تک پہنچ گئے. یہاں تک کہ وہ ملون پشتے خیمہ سے نکل کے بھاگا, فرار ہوا. और भागते भागते कहता जाता है, क्या हुआ, दो नौजवान तुम्हारे काबू में नहीं आते। भागते हुए लश्करी कहते हैं, जिन्हें तू दो नौजवान समझ रहा है, दो बच्चे समझ रहा है, जरा उनके लड़ने का अंदाज तो देख, उनके तलवार की काट तो देख। अच्छा, करीब नहीं जा सकते, दूर से तीरों का मैं बरसाओ। लश्कर परागंदा हुआ, जमा हुआ दूर, चारों तरफ से घेरा शहजादों को। अब लड़ने वाला सामने कोई नहीं, चारों तरफ से तीर बरसाए जा रहे। कहां तक सिपर रोकेगी, कहां तक सिपर से तीरों को रोकेंगे, चारों तरफ से आ रहे तीर। यहां तक के छलनी हो गए दोनों शहजादे ज़ैनब। जब लश्करियों ने देखा कि दोनों शहजादे छलनी हो गए हैं, अब दौड़े, करीब आए, वार करने शुरू किए। एक दस्ता दोनों के दरमियान में दाखिल हुआ और दोनों को जुदा कर दिया। मोहम्मद ओन को, ओन मोहम्मद को आवाज देता रह गया। छोटा भाई पहले गिरा जख्मों से चूर होके, आवाज दी, भाई मेरी खबर ले। लेकिन भाई कैसे जवाब दे, खुद उसके हाथ से तलवार गिर चुकी। बस जब जख्मों से चूर होके बड़ा भाई भी गिरने लगा तो आवाज दी, या खाला हो अदरकिन, ए मामू जान, हमारी मदद कीजिए, हमारी खबर लीजिए, हमने अपनी जान आप पर कुर्बान कर। बस ये आवाज सुनी, हुसैन दौड़े, अब्बास दौड़े, अली अकबर दौड़े, फिजा ने खेमे में खबर दे दी, बीवियों जमा हो जाओ, जैनब के शहजादे आ रहे। जख्मों से चूर ओन मोहम्मद, एक को हुसैन ने अपनी आगोश में लिया, एक को अब्बास ने लिया। दरे खेमा पे आके आवाज दी, खेमों में एहतिमाम किया गया। अब जब हुसैन दोनों, अब्बास, हुसैन और अब्बास दोनों शहजादों को लेकर दाखिल हुए, खेमों में कोहराम बरपा है, मगर सानिये जहरा सजदे शुक्र में, माबूद इस कनीज की ये कुर्बानी कबूल फरमा ले। बड़े इत्मीनान से सर उठा के अपने शहजादों को देखा, देखा अभी कुछ जान बाकी है। फिजा से कहा, फिजा जरा एहतिमाम कर दे, मैं अपने बच्चों से दो बातें कर लूं। एहतिमाम किया गया, मंजर वही रात वाला, दरमियान में जैनब बैठी है, एक तरफ मोहम्मद, एक तरफ और जख्मी है, अभी रूह निकली नहीं बदन से। जैनब ने एक हाथ रखा मोहम्मद के सीने पे, एक हाथ ओन के सीने पे, इंतहाई इत्मीनान और सुकून के साथ कहा, मेरे शहजादो किस हाल में हो, मेरे जिगर के टुकड़ों किस हाल में हो। आंख खोली बड़े भाई ने, आंख खोल के सलाम किया माँ को, वो कहते हैं, मादरे गिरामी आप राजी तो है ना, राजी है ना, हम पहुंच गए थे पिसरे साथ के खेमे तक, मगर वो मलून निकल कर भाग गया। छोटे भाई ने कहा, ए मादरे गिरामी आपने दूध बख्श दिया ना, अल्लाह गवाह है हमने पानी की तरफ आंख उठा कर भी नहीं। ए अम्मा जान आप राजी तो हो गई, आपने दूध तो बख्श दिया। बस आखिरी जुमले सुने, मां सानिये जहरा असर आशूर के बाद कभी हुसैन बनी, कभी अली बनी, कभी अब्बास बनी, सब कुछ है ज़ैनब, एक माँ भी तो है ना, एक माँ भी है। अपने बच्चों की ये मासूमाना गुफ्तगू सुनी, जब्त के बंधन टूट गए ज़ैनब। अब कभी सर पटकती है मोहम्मद के सीने पर, कभी सर पटकती है ओन के सीने पे, फरियाद के अंदाज में कहती है, मेरे शेरों, मेरे लाडलो, मैं तुमसे राजी हो गई, तुमने अपनी माँ को राजी कर दिया, तुमने अपनी माँ को जहरा के सामने सुरखरू कर दिया, मैंने अपना दूध तुम्हें बख्श दिया। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, मातम हुसैन।